گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا بابا سے بلند سلوان شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانہ زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانہ زینب شکوے رنج کبھی لب پہ نہ لانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانہ زینب یاد رکھنا مجھے تم شب کی نمازوں یاد رکھنا مجھے تم شب کی نمازوں میں بہن کسی لمحے بھی مجھے بھول نہ جانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانہ زینب بعد میرے ڈھائے ستم گر تم پر بعد میرے جو ستم ڈھائے ستم گر تم پر صبر تم فاطمہ زہرا کا دکھانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانہ شام غربت میں لائی خیمے جلائے جس دم جلتے خیمے سے بھتی جے کو بچانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانا زینب شب میں گر یاد کرے بال سکینا مجھ کو شب میں گر یاد کرے بال سکینا مجھ کو میری بچی کو کلے جیسے لگانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانا زینب فاتحہ اصغر بے شیر کا دینا پہلے شام کی راہوں میں تم پانی جو پانا زینب شام کی راہوں میں تم پانی جو پانا زینب راہ کوفہ کیسا آیا ہے یہ غربت کا زمانہ زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانہ زینب
بابا سے بلند سلوات
نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المهديين الراشدين المعصومين المظلومين المنتجبين سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی العالمین الامام المنتظر والحجت الثانی عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وکثر انصاره واهلك اعداءه ولعنة الله على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جیسا کہ مجلس کے آغاز میں اعلانات کے درمیان بھی آپ نے سنا، اور سارا سال اور ساری زندگی، البتہ اپنی خطابت کے ابتدائی چند سال چھوڑ کر سارا سال اور ساری زندگی میں یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ شب جمعہ گھر کے اسی اللہ نے پیدا کی ہے جس نے باقی ہفتے کی چھ راتیں پیدا کی، مگر آج رات کی ایک خصوصیت ہے، آج رات کی ایک اہمیت ہے. جیسے کسی اور روایت کے حوالے سے ایک جملہ آیا تھا کہ پروردگار بعض جگہوں پر ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی رب العالمین ہے، لیکن بعض جگہوں پہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس جگہ سے میری بارگاہ میں آواز بلند. اور اسی طرح سے ایک جملہ جو تھوڑا سا آج کی مجلس کے آخر میں آئے گا، اور پھر ہمارے اصل عنوان تزکیہ نفس کی بہت اہم ایک شق بنے گا، کہ اسی طرح پروردگار بعض شخصیتوں کی زبان سے دعا کو بہت پسند کرتا. حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے جسے میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ جو آج رات کا ایک موضوع ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، کہ ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا. حدیث قدسی کا ایک جملہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اللہ انتظار کرنے والوں میں شامل ہے. جب ہم اور آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ بھی کسی عظیم شخصیت کا انتظار کر رہا ہوگا. نہیں، اللہ کہہ رہا میں انتظار کر رہا ہوں. کوئی گناہگار، کوئی پریشان حال، کوئی مصیبت زدہ میرا بندہ مومن میرے پاس آ کے کوئی دعا کرے، میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. مجھے انتظار ہے، مجھے خوشی ہے جب کوئی پریشان حال بندہ میرے پاس آتا. اچھا، اب یہ ایک جملہ جو میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ میں ائمہ طاہرین کے ساتھ ان کے با وفا اصحاب کا بھی حق سمجھتا ہوں کہ اس ممبر پہ ان کا تذکرہ کیا جائے. جیسے مولا کائنات کے حالات میں لکھا کہ مولا جب جنگ صفین کے لیے نکل رہے تھے تو سارا لشکر تیار تھا، اور ایک خاص وجہ سے مولا کو اپنے لشکر کو بڑی جلدی کوفے سے نکالنا پڑا. اب وہ خاص حالات کیا ہیں وہ ایک الگ ہمارا عنوان ہے، ایک اشارہ کر دوں. کسی نجومی نے آ کے خبر دی تھی کہ مولا اس وقت کوفے سے نہ نکلے، کچھ دیر بعد نکلیے گا، اس لیے کہ اس وقت انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے آج کل ہوروسکوپ، اخبارات میں بھی چھپتا ہے کہ اس ہفتے آپ کا ستارہ کیا کہہ رہا. اب بڑی سنجیدگی سے لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمارا ستارہ کیا کہہ رہا. ساری دنیا پڑھے ہمیں کوئی حرج نہیں، اعتراض نہیں، علی والا نہ پڑھے. علی والا کسی ستارے کا محتاج نہیں ہے، دنیا ستاروں کے پیچھے چلتی ہے، ان کے گھر میں تو خود ستارہ اتر کے آتا. تو مولا کا بہت مشہور واقعہ کہ نجومی نے آ کے مولا کو مشورہ دینا چاہا، مولا میں ابھی سارا حساب کتاب کر کے بیٹھا ہوں، اس وقت ستارے آپ کے موافق نہیں ہیں، بڑی یہ نحس یا منحوس گھڑی ہے، تھوڑی دیر بعد نکلیے گا. مولا نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہی نکلنا تھا، لیکن تو نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب میں فوراً نکلوں گا. یہ کہہ کہ اپنے لشکر کو حکم دیا فوراً نکلو یہاں سے، اس ستارہ شناس کی خبر کو غلط ثابت کرنا ہے. نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ، لیکن اس جلدی کے باوجود تھوڑا آگے جا کے مولا نے اپنے لشکر کو روک لیا اور کہا کہ ابھی یہ لشکر نامکمل ہے. مولا آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، علی کی تو خصوصیت یہ ہے کہ علی نے کبھی اپنے لشکر کی پرواہ ہی نہیں کی. خیبر یاد ہے نا, ہر جانے والا لشکر لے کے جاتا تھا, واپسی میں جھگڑا ہوتا تھا کہ پہلے کس کے قدم اکھڑے ہیں. جب مولا کو علم دیا گیا, مولا نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اور مولا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کا انتظار ہے. کہا کہ ہاں, ایک ایسی شخصیت ہے کہ علی کو بھی اس کا انتظار, اور یہ کہے کہ میرے مولا نے پورے لشکر کو تیاری کی حالت میں روکے رکھا, یعنی جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے گھوڑے پہ رہے, جو اونٹ پر بیٹھا ہے وہ اونٹ پر رہے, سامان بندھا ہوا سامان بندھا ہوا رہے, خیمے نہیں لگیں گے, لشکر رکا ہوا. اور جیسا میں نے اللہ کے بارے میں کہا تھا ویسے ہی جملہ یہاں دوہرا, وہ کون ہے جس کا انتظار علی جیسے امام کو. پتا چلا وہ اویس قرنی آئے کہ جن کی زیارت رقہ شہر میں آپ عمار یاسر کے ساتھ کرتے. کہا مجھے اس کا انتظار ہے. اویس اتنا بڑا صحابی بنا کہ امامت اس کا انتظار کر رہی. اب جو اویس کے حالات میں ایک بہت اہم بات آتی کہ یہ واحد صحابی ہے جسے موقع ملا زیارت رسول کا, اور اس لیے زیارت چھوڑ دی کہ ماں اور باپ راضی نہ تھے. بہت مشہور واقعہ ہے, اور چونکہ آج کل آپ یہ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں اس عزا خانے کے حوالے سے وقت کی بڑی پابندی کرنا ہے, تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. خلاصہ یہ, ہم امام کا انتظار کر رہے, امام بھی کسی کا انتظار کرتا, اور جس کا امام انتظار کرتا وہ اس کی معرفت اور اس کے عمل کی بنیاد پہ انتظار کرتا ہے. یہ شب جمعہ کا ایک ضمنی پیغام بنا. یہ اصل بات نہیں تھی. ضمنی کن حوالے سے کہ شب جمعہ ہم زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں, تو ساری دنیا امام کا انتظار کرے, امام اس کا انتظار کرتا ہے جو معرفت اور عمل دو چیزیں ملا کر, بلکہ ایک ہی چیز ہے, جب معرفت آئے گی اہل بیت کی عمل خود بخود ان کا آتا چلا جائے گا. یہ ایک دوسرے سے الگ چیزیں نہیں ہیں. جس نے اہل بیت کو پہچان لیا وہ ہر چیز میں اہل بیت کی شبیہ بننے کی کوشش کرے گا. اسے یاد رہے گا کہ علم عباس کے علم کی شبیہ ہے, اور تابوت کربلا کے تابوت کی شبیہ ہے, اور زلجنہ حسین کی سواری کی شبیہ ہے, اور گہوارہ اصغر کی شبیہ ہے, اور سجدہ اور نماز حسین کے سجدہ آخر کی شبیہ ہے. جب معرفت بڑھتی جاتی تو یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی. جب معرفت کوئی آدمی بڑھا لے تو امامت انتظار کرتی. لیکن شب جمعہ کے تین موضوعات میں سے ایک پہلا موضوع یہ ہے زمانے کا امام, صرف اتنا سا اشارہ کرنا تھا, تفصیل بعد کی مجلسوں میں آئے گی. اصل بات میں نے شروع کی تھی کہ ہم امام کا انتظار کریں, امام اویس قرنی جیسے کا انتظار کریں, اور اللہ کسی بندہ مومن کا انتظار کرے کہ ہے میری بارگاہ میں کوئی سوال کرنے والا, اور چھ کے چھ دن انتظار کرتا ہے. مگر آج کی رات بڑی بے چینی سے اللہ انتظار کر رہا ہے کسی دعا مانگنے والے کی دعا. اس رات کو فراموش نہ کیجیے گا, اور ایک اصول اور یاد رکھیے گا. وہ وہیں سے میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں, تزکیہ نفس. اب یہ بہت مشکل عربی لفظ ہے, میں اس کو بہت ہی آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا کی ہر چیز کو صفائی چاہیے ہوتی. کپڑا میلا ہو گیا تو اس کو دھونا, گھر گندا ہو گیا تو ویکیوم لگانا ہے یا اس کو دھونا, گاڑی گندی ہو گئی تو گاڑی کو واش کرنا ہے یا گاڑی کو دھونا. نفس بھی انسان کا میلا ہوتا جاتا ہے, گندا ہوتا جاتا ہے, اور اگر توجہ نہ دی گئی تو جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے, نفس پہ زنگ لگتا ہے. یہ قرآن کا لفظ, ان کے نفس پہ زنگ لگ چکا ہے, اس کی صفائی مسلسل کرنا. اور یہ پیغمبر کا سب سے اہم فریضہ ان معنوں میں قرار دیا گیا. بہت سے الفاظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں لیکن وقت نہیں ہوتا یہ وضاحت کرنے کا. پیغمبر کا یہ سب سے اہم فریضہ بتایا گیا, اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں. ابتدائی دو چار منٹ, اب تین چار منٹ میں آپ کے ایسے لے رہا ہوں ذرا خشک, اور اس کے بعد پھر جو اصل عنوان, گرچہ دو تمہیدی باتیں بھی بہت اہم, اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا خانہ خدا کے صحن میں اس طرح کے ابراہیم نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر. ایک بار یہ واقعہ ابراہیم سے پہلے شداد کے ساتھ پیش آیا تھا, وہ اس کے غرور اور تکبر کی وجہ. یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ تجھے ایسی حالت میں موت دوں گا, نہ اپنی جنت کے اندر ہوگا نہ اپنی جنت کے باہر ہوگا, نہ دن کا وقت ہوگا نہ رات کا وقت ہوگا, نہ زمین پہ ہوگا نہ آسمان پہ ہوگا. اور کس طرح سے اسے موت ملی ہر ایک کو معلوم. چنانچہ ایک شداد کا واقعہ ہے کہ نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، لیکن خیر پھر بھی وہ گھوڑے پر بیٹھا، پیر زمین پر بھی نہیں آسمان پر بھی نہیں. اور ایک حضرت ابراہیم کے ساتھ واقعہ پیش آئے کہ ابراہیم نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے، درمیان میں رکے ہوئے. شداد گھوڑے پہ بیٹھا تھا، ابراہیم بیٹھے نہیں تھے کھڑے، اور جس چیز پہ کھڑے تھے آج بھی وہ مکے میں مقام ابراہیم کے نام سے وہ پتھر موجود. ہر طواف کرنے والا اور ہر عمرہ کرنے والا اور حج کرنے والا مقام ابراہیم کو جانتا ہے، کیونکہ یہ واجبات میں شامل. حج کی نماز اس کے پیچھے پڑھنا واجب ہے ورنہ نماز غلط، عمرے کی نماز اس کے پیچھے پڑھنا واجب ہے ورنہ عمرہ غلط. اب ابراہیم جب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور وہ پتھر نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے. یہاں پہ اس وقت موضوع سے ہٹ کے لیکن ایک جملہ یاد آ گیا، اور اس کو بس دل چاہ رہا ہے کہ آج میں ذرا سا یہ جملہ موضوع سے ہٹ کے بیان کروں. جو باقی دو تمہید میں نے باندھی، ایک دعا اور ایک زمانے کا امام، وہ موضوع سے ہٹ کے نہیں، وہ تزکیہ نفس ہی ہے. لیکن اس وقت ابراہیم پتھر پہ کھڑے، آج بھی ان کے پیر کا نشان. اور جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا، یعنی یہاں تو نہیں لیکن حج کے اور عمرے کے قافلوں کہ کتنی عجیب بات، جنت سے آنے والے ایک پتھر کا نام ہے حجر اسود. عالم اسلام کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ مکے میں ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جسے بوسا دینے کا بڑا ثواب. اور اگرچہ اس کے بوسا دینے کے حوالے سے فرزدق کا ایک شعر بہت مشہور جو آپ نے پچھلے عشرے میں سنا ہوگا کہ حاکم بنو امیہ کوشش کر کے تھک گیا، اس کو راستہ نہ ملا، اور امام آئے تو کس طرح مجمع چھٹا. تو فرزدق کا وہ شعر بہت مشہور ہے، لیکن فرزدق کے اس شعر میں، وہ فرزدق کا شعر، فرزدق کے اس شعر میں وہ کمال نہیں جو آقا عباس کے جملے میں کمال ہے. وہ خطبہ عباس کا ایک جملہ آج پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ کل دوپہر کی ستوہ کی مجلس میں پڑھنا، یہ وہ والا فرزدق. بہت صاحب معرفت شاعر ہوگا، لیکن فرزدق کا شعر سنیے جو چوتھے امام کے لیے کہا گیا، اور جناب عباس کا ایک جملہ سنیے جو آقا حسین کے لیے کہا گیا. بہرحال یہ آج کی بات تو ہے نہیں، آج کی بات اس سے پہلے کا جملہ. تو اشارہ ہو گیا کہ اس وقت جناب عباس کے خطبے کے صرف ایک جملے کو، یہ خطبہ میں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا، یہاں کبھی نہیں پڑھا، لیکن یورپ اور امریکہ میں اتنا پڑھا کہ انٹرنیٹ پہ ہر ایک کے پاس پہنچ چکا ہے. لیکن پڑھے ہوئے جملے کا اثر الگ ہے اور سناتے وقت سنائے ہوئے جملے کا اثر الگ ہے. صرف ایک جملے کی حد تک اجازت چاہ رہا ہوں تکرار کی، اور وہ بھی حضرت ابراہیم کی وجہ سے یاد آ گیا. ابراہیم زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، کہاں پر ہے؟ مقام ابراہیم پر، جس کی وجہ سے مجھے تعجب بھی ہے اور میرے عنوان کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بن رہا. بعض اوقات لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ مولانا ادھر ادھر کہاں گئے، وہ موضوع ہی میں رہتے لیکن سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جنت سے دو پتھر حضرت آدم کے ساتھ نازل ہوئے، ایک کا نام حجر اسود ہے، ایک کا نام مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں ایک بار بھی نہیں ہے، دو بار، سوائے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے کوئی نہیں جانتا ہی کیا چیز. اسی جنت سے یہ پتھر آیا جس جنت سے حجر اسود آیا. جس نے حج نہیں کیا، جس نے عمرہ نہیں کیا، اس کو بھی پتا ہے کہ حجر اسود ایک کالے رنگ کا پتھر خانہ کعبہ میں لگا. مقام ابراہیم صرف حاجی کو پتا ہے، وہ بھی آدھے لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ جنت کا پتھر ہے. حجر اسود کا جو جملہ میری زبان پہ آیا تو میں نے اپنی حیرت الگ ظاہر کی کہ ایک وقت میں جنت سے دو پتھر آ رہے ہیں، ایک کو ہم نے یاد رکھا، ایک کو بھلا دیا. جس کو بھلا دیا اس کا ذکر قرآن میں دو جگہوں پر ہے، جسے یاد رکھا اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں. نعوذ باللہ، میں حجر اسود کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، حجر اسود تو میرے عنوان کا حصہ بنا. وہ کیسے بنا عنوان کا حصہ؟ حجر اسود کے بارے میں یہ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ جنت سے جب یہ آیا تو کالا پتھر نہیں تھا، سفید پتھر تھا. دنیا کا کالا آدمی جنت میں گورا بن کے جائے، جنت کا گورا پتھر دنیا میں آ کے کالا کیسے ہو گیا؟ یہ بات عوام کو معلوم، میں اس پہ آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. یہ ہر ایک کو پتا کہ حجر اسود سفید رنگ کا چمکتا ہوا پتھر تھا، سیاہ پتھر نہیں تھا. اسود یعنی کالا، بلیک اسٹون. اور ہر ایک کو یہ یاد ہے کہ یہ اس لیے کالا ہوا کہ انسان جب اسے چومتے ہیں اور مس کرتے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ ہونٹ لگانے کے قابل ہیں، کچھ لوگوں کو یہ موقع ہی نہیں ملتا. وہ قریب بھی پہنچتے ہیں تو پیچھے سے کوئی ان کی گردن پکڑ کے گھسیٹ لیتا ہے کہ میں آگے جاؤں. آج جس نے گردن پکڑ کے گھسیٹی، دو آدمی اس کی گردن پکڑ کے گھسیٹتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم جائیں، تو کم از کم ہاتھ کچھ لوگ لگا لیتے ہیں. تو یا مس کرتے ہیں یا بوسا دیتے ہیں. گناہگاروں نے اس کثرت کے ساتھ اسے مس کیا کہ یہ سفید رنگ کا پتھر گناہگاروں کی وجہ سے کالے رنگ کا ہو گیا. بہت ہی مشہور روایت ہے، تقریباً ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم یہ کون گناہگار. یہ وہ گناہگار جس کا نفس خود میلا. بھئی میلا آدمی جس چیز کو چھوتا جائے گا، گندا آدمی جس چیز کو چھوتا جائے گا، وہ چیز بھی میلی اور گندی ہوتی چلی جائے گی. حضرت اسود خود اس بات کی ایک دلیل ہے کہ نفس کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے. گندے نفس والوں نے، میلے نفس والوں نے جنت کے پتھر کو بھی کالا کر دیا. اور یہ کتنا بڑا امتحان ہے ان کا کہ جو آئے تطہیر کی طہارت لیے ہوئے اور ہمارے اور آپ کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں. یہ جملہ غور کیجئے. حجر اسود تک اس گندگی اور نجاست کو برداشت نہ کر سکا جو گناہگاروں نے خالی اس کو چھونے اور بوسا دینے کی وجہ سے اس کے اوپر ڈال دی. نفس کا تزکیہ اتنا اہم ہے کہ اگر نفس کا تزکیہ نہ کیا تو جنت سے آتا ہوا پتھر کالا ہو گیا تو دنیا سے جانے والا بھلا جنت پہ کیسے داخل ہوگا جب تک اس کا نفس نجس ہے، خبیث ہے، گندا ہے یا نجس ہے. اب یہ میں نے کہا نا تھوڑا سا میرا موضوع، لیکن آج کا نہیں، آج شب جمعہ ہے تو جو میں بات کہہ رہا ہوں، ابراہیم زمین اور آسمان کے درمیان ہے کہاں پر ہے. جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو ابراہیم نے ایک سوال کیا نا کہ خداوندہ تو اپنا گھر تو بنوا رہا ہے، یہ بتا کتنا اونچا بنوانا ہے، کتنا لمبا، کتنا چوڑا. آپ کسی بہت پرانے زمانے کی اصطلاح استعمال کرو، راج کو یا مستری کو بلاتے ہیں گھر بناؤ، بتانا پڑتا ہے کتنی اونچائی ہوگی. اور آج آپ کسی بلڈر کو کانٹریکٹ دیتے ہیں تو ساری چیزیں طے کرنا ہوتی، بالکل یعنی عقلی چیز ہے. ابراہیم نے کہا بنا تو دوں گا گھر، کتنا بنانا؟ کہا تمہیں خود کچھ نہیں کرنا، یہ گھر ہماری وحی کے اشارے سے بنے گا. جنت کے پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، جتنی فاصلے پہ یہ پتھر حرکت کرے دائیں سے بائیں اتنی اس کی چوڑائی ہوگی، جتنا اونچا ہوتا جائے اتنی اس کی اونچائی ہوگی، جہاں جا کے رک جائے اس کے اوپر نہ جائے، سمجھ لینا بس یہاں تک خانہ کعبہ کو لے جانا. حضرت ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہوئے، پتھر حرکت کرنے لگا، پہلے دائیں سے بائیں اس طرح گھوما کہ چاروں طرف گھوما، اس کے بعد ایک اینٹ اونچا ہوا، پھر ایک اینٹ اینٹ، پھر ایک اینٹ، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گیا جہاں خانہ کعبہ کی چھت. اب ابراہیم اس پہ کھڑے ہیں، اس کے اوپر پتھر نہیں جا رہا، سمجھ گئے یہاں تک بنانا ہے کعبہ. تو خدا بندہ اب تو ذرا نیچے تو اتار، زمین اور آسمان کے بیچ میں ہوا میں ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہیں، ان کا حوصلہ ہے کہ وہاں کھڑے ہم تو اس سے پہلے ہی گر جاتے، لیکن کہا خدا بندہ اب کعبہ بن گئے، اگر یہ پتھر اور اونچا ہوتا تو میں اپنے کام میں لگا رہتا، لیکن اب یہاں سے اتارنے کا تو کوئی انتظام کر لے. یہ ابراہیم کا جملہ تھا جس کے اوپر تزکیہ نفس کا ایک اہم اصول آپ کے سامنے آنے والا ہے. اس سے پہلے رک کر، ابھی تک ساری تقریر ترتیب سے چل رہی، اب ایک جملہ میں ذرا تزکیہ نفس سے ہٹ کر کعبے کے حوالے سے عرض کر دوں. حسین کے لشکر میں عباس اس کا نام ہے جو تقریریں نہیں کرتا. عباس کے صرف دو کام، جو حسین حکم دے یا اشارہ کریں، بغیر کسی سوال، بغیر کسی اعتراض، بغیر کسی قسم کے کراس کوشچننگ کے عمل کرے، اور جب ضرورت پڑے تو عباس تلوار چلا. کہ مولا جیسی شخصیتیں تو کائنات میں بہت کم ہیں کہ مسلح، یعنی کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کم بھی غلط کہہ دیا، کم میں نے صرف رسول خدا کو ذہن میں رکھ کے کہا تھا، کوئی ہے ہی نہیں جو مصلی پر علی سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، رات کی تاریکی میں علی سے بڑا خوف خدا سے رونے والا کوئی نہیں، عام دنیاوی معاملات میں علی سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں، میدان جنگ میں علی سے بڑا تلوار چلانے والا کوئی نہیں ہے، ممبر کوفہ پہ علی سے بڑا خطیب کوئی نہیں. ایک شخصیت میں یہ الگ الگ کمال جمع نہیں ہوتا، یہ صرف کائنات میں علی. Thank you. مگر جیسے رسول خدا نے اپنے آپ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, آدھا حسن آدھا حسین, یہ جملہ بھی ہے نا کہ میرے جسم کا اوپر کا حصہ حسن جیسا, جسم کا نچلا حصہ حسین جیسا. اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب تو کچھ اور ہے. اوپر کے جسم میں قلم ہوتا ہے, حسن کی سلو میری سلو, نیچے کے جسم میں قدم ہوتے, قدم میدان جہاد کی جانب جاتے, حسین کی جنگ میری جنگ. مگر آدھا حسن آدھا حسین مل کے رسول بنے. اسی طرح علی کی شخصیت دو حصوں میں چلی, علی کے تقوی کو دیکھنا, علی کی عبادت کو دیکھنا, علی کے علم کو دیکھنا, علی کی شجاعت کو دیکھنا, علی کی خطابت کو دیکھنا تو حسین, مگر جہاں تلوار چلانے کا مظاہرہ دیکھنا تو وہ عباس. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسین تلوار چلانا نہیں جانتے. عصر عاشور جو حسین نے اس وقت جہاد کیا جب اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے, عباس مارے گئے, اصغر مارے گئے, وہ جہاد بھی ایسا تھا کہ فوج یزید کوفے کے دارالعمارہ سے ٹکرا رہی تھی. اور عباس نے جب خطبہ دیا, ایک ہی خطبہ جناب عباس کا تاریخ میں ملتا, تو لوگوں کو علی یاد آ گئے. زینب کا خطبہ تو ہر علی جیسا عباس کے خطبے کی شان دے گی. اور میں وہ پورا خطبہ اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کم سے کم یہاں کے علاوہ انٹرنیٹ کی مجالس میں 8-10 دفعہ پڑھا ہوا, اور تھوڑے سے جملے اس کے انشاءاللہ کل نماز ظہر کے بعد کی مجلس میں آئیں گے جو ستوہ میں ہے, لیکن ایک جملہ. اور میں یہ جملہ کہنے سے پہلے اپنی طرف سے ایک سوال مجمع کے سامنے رکھتا ہوں, ایک سوال, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ذاکری اور خطابت کے دو نقطے بہت مشہور ہیں, اور جو بالکل حق ہیں, خالی ذاکری کا نقطہ نہیں ہے, وہ حق ہے. دو جملے تاریخ میں سب سے پہلے یہ دو جملے کس نے استعمال کیا, یعنی تاریخ میں سب سے پہلے فضائل علی کے یہ دو نقطے کس نے بیان کیے؟ بہت کم لوگوں کے ذہن جاتے تھے پہلے جب تک کہ یہ خطبہ میں نے ذکر نہ کیا. جناب عباس 8 ذیلحج کو جب آقا حسین اپنے عمرے کو حج میں بدل کے کربلا جا رہے ہیں, حسین نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا, حسین نے کوئی خطاب نہ کیا, یہ ذمہ داری عباس کے سپرد کی گئی. بالکل یہ شب ہجرت والا منظر ہے, شب ہجرت رسول خدا نکلے کچھ نہ بولے, یہ ذمہ داری مولا کو دی گئی جب صبح کو مولا کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی اور قریش نے پوچھا علی رسول کہاں گئے, تو علی کے جواب پڑیے. وہی علی والا فریضہ آج عباس انجام دے رہے ہیں, علی کے وارث ہیں, علی کے بیٹے ہیں, علی کے جانشین ہیں. خالی زینب ہی زین اب نہیں ہے, عباس بھی زین اب, چنانچہ یہ فریضہ عباس کا تھا کہ حسین ہجرت کر رہے ہیں, مقصد ہجرت کو عباس بتائے. اور عباس چڑھے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جہاں ابراہیم مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے تھے, وہی لیول عباس کا. ابراہیم کعبہ بناتے وقت کعبے کی چھت کے برابر پتھر ہے وہاں کھڑے, کعبہ بناتے وقت, اور عباس کعبہ بچاتے وقت خانہ خدا کی چھت پر. ارے خطبہ دیا اور بڑے عجیب انداز سے دیا, جو آج کے ملٹائی یا ملٹی میڈیا کا ایک بہت اہم اصول, لیکن یہ آج کی مجلس میں اتنی ساری باتیں نہیں آئیں. صرف دو جملے, پہلا جملہ آقا حسین کو دیکھ کے اس مجمع میں جو سارا حاجیوں کا مجمع تو ہے, مگر اسی میں وہ لوگ ہیں جو تلواریں لے کر حسین کو دوران حج شہید کرنے آئے تھے, جو حسین نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے احترام کعبہ ضائع ہو. وہ مجمع مخالف, دشمن, ہاسٹائل. خانہ کعبہ کی چھت پہ اگر کوئی منا سا آدمی بھی ابھی چلا جائے سب کی نگاہیں اٹھ جاتی. پوچھئے لوگوں سے, ہم لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں جب کعبے کا خلاف بدلا جاتا ہے سب اپنے طواف کو چھوڑ کے دیکھنے لگتے کیا ہو رہا. اور کہا عباس جیسا جو بنی ہاشم کے سب سے طویل القامت انسان تھے, گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو رکاب نہیں پاؤں زمین تک آتے, وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ ہیں, نہ سننے والا بھی سننے پہ مجبور ہے, نہ رکنے والا بھی رک گیا. حسین کی وجہ سے رسول خدا کی نماز روکی گئی, گرچہ اس کا اصل مطلب کچھ اور ہے لیکن, اور آج عباس کی وجہ سے حج کرنے والوں کے طواف روکے گئے, سب رک گئے. دیکھیں بہت ساری اس میں باتیں ہیں, اگر 8 محرم کی مجلس ہوتی اور خالی جناب عباس کے حالات ہوتے تو میں ایک ایک چیز کو واضح کرتا, لیکن چونکہ آج کا موضوع تو کچھ اور, یہ ضمنی بات اس لیے آ گئی کہ میرا دل نہ مانا. کہ ابراہیم خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہیں تو میں عباس کے اسی خانہ خدا کی چھت کے اس جملے کو نہ بتاؤں. عباس سارا مجمع رک گیا, طواف رک گیا. حسین کی وجہ سے نماز روکی جاتی, عباس کی وجہ سے طواف روکے جاتے تھے. اور ایک بار عباس نے مجمع پہ نگاہ ڈالی اور کیا جلالت والا انداز تھا. اور پھر ایک عجیب جملہ کہا جو ذاکری اور شاعری دونوں میں بہت مشہور. بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلے جملہ کس نے بتایا علی کے بارے, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. ساری تعریف ہے اس اللہ کی. جملہ ہمارے ہاں کیا اور بالکل صحیح جملہ. جی لوگ کہتے ہیں علی کے فضائل تو یہاں سے شروع ہوئے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی, ٹھیک ہے عام لوگ. اور ہمارے یہاں سے پلٹ کے شاعر بھی جواب دیتا ہے اور ذاکر بھی. غلط, یہ علی کی فضیلت نہیں ہے, یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے. یہ جملہ پہلی بار کس نے کہا؟ عباس نے کہا. جملے کا ترجمہ سنیے, ساری تعریف ہے اس اللہ کی جس نے کعبے کو شرف بخشا کہ حسین کے بابا اس میں تشریف لائے. عباس عباس کا جملہ ہے, ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے شرف ھذا, اشارہ کر رہے کعبے کی طرف, اس کعبے کو یہ شرف بخشا. علی کا شرف نہیں ہے, کعبے کو شرف ملا. بے قدوم ابھی ہے ان کے بابا کے اس کعبے میں آنے سے. اور پھر اسی جملے کو ذرا بڑھا کے ہمارے علماء کہتے ہیں, کعبہ تزکیہ نفس کے لیے ہمارے موضوع میں شامل ہے. یہ نہیں کہ مولانا ادھر بھٹک کے چلے گئے, نہیں, حیث کعبہ شامل ہے لیکن کعبے کا یہ جملہ, کیونکہ کعبے کے لیے قرآن نے کہا ہدن للعالمین, اسے ہم نے ساری کائنات کا حادی بنایا. تزکیہ وہی کر سکتا ہے جو خود حادی, جو دوسرے کا محتاج ہو وہ تزکیہ نہیں کر سکتا. یہ میں نے جملہ بتا دیا کہ کعبے کا تذکرہ کیوں آئے گا ہمارے موضوع میں. ابھی اتنا سنی کعبہ, اور یہ آیت جو کا جو ایک لفظ میں نے تلاوت کیا اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ کعبہ اللہ نے بنایا انسانوں کے قبلے کے لیے. بھائی سوال ہمارے علماء کرتے, بہت ہی مشہور جملہ ہے, صاحبان ایمان کو یاد ہے مگر ان کا ایمان, ان کا جوش فضائل علی پہ, ان کی خوشی کے اس پہ بھی وہ نعرے لگاتے ہیں, لیکن پہلے جملہ مکمل ہو جانے دیں. قرآن کہہ رہا ہے کعبہ بنا قبلہ, اور تاریخ بتا رہی ہے کہ کعبہ ایک طویل عرصے تک قبلہ نہ بن پایا, بت رکھے رہے. پھر ہمارے علماء کہتے ہیں, میں دیکھیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری تحقیق ہے, تو بہت پرانا ہمارے علماء کا جملہ ہے اور محنتیں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, کعبہ قبلہ تو تھا لیکن قبلہ بنے گا نہیں, قبلہ تھا قبلہ بنے گا نہیں, کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ خالی قبلہ بنانے سے کوئی قبلہ نہیں بنتا جب تک کہ اس میں روح نہ ڈالی جائے. حضرت آدم کا واقعہ, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. آئے فرشتوں میں آدم کا پتلا بنا رہا ہوں, یہ تمہارا قبلہ ہے لیکن خبردار ابھی سجدہ نہ کرنا. نفخت فیہ من روحی, جب میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا, فقعوا لہ ساجدین, پھر تمہیں سجدہ کرنا ہے. تو کعبہ بن جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ روح کعبہ اس کے اندر نہ آئے. ہمارے وہ علماء کرام اور ذاکرین اور شعرا اور قصیدہ خان جنہوں نے مولا کے ان فضائل کو بہت پہلے, صدیوں پہلے بیان کیا اور شعر میں قلم بند کیا, یقیناً وہ اس وقت مولا ہی کے جوار میں ہوں گے. یہ جملہ ان کا تو ہے, لیکن میرا سوال ہے کہ ہم اس جملے کی تاریخ دیکھ رہے ہیں, پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا کہ کعبہ قبلہ نہیں بن سکتا جب تک کہ روح کعبہ نہ آنے پر. یہ کسی عالم نے نہیں کہا, یہ کسی ذاکر نے نہیں کہا, یہ کسی خطیب نے نہیں کہا, یہ کسی شاعر نے نہیں کہا, یہ کسی قصیدہ خان نے نہیں کہا. سب سے پہلے جملہ کس نے کہا؟ عباس نے کہا, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا, مخالفوں کے مجمع میں کہا. طواف روک دیا گیا عباس کے اس جملے کے لیے. عباس کے دو جملے بس, صرف دو جملے. تیسرا اور چوتھا جملہ وقت آج نہیں ہے, کل میں پڑھوں گا, کل دوپہر کی مجلس میں. صرف دو جملے, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی, ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے کعبے کو یہ شرف اور رتبہ بخشا کہ حسین کے بابا اس میں آئے. اور وہ من کانا بلم سے بیتن سارا قبلہ, جو علی کے آنے سے پہلے ایک عام سا گھر تھا, علی کے آنے سے وہ کائنات کا قبلہ بن کے رہ گیا. پہلی بات, عباس نے یہ اپنے بابا کے فضائل کا رخ بیان کیا, من کان بالعم سے بیتا, جو کل تک ایک عام سا گھر تھا سارا قبلتان, علی کے آنے کی وجہ سے وہ قبلہ بنا ہے, یہ عباس کہہ رہے, خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے, مخالف مجمع کے درمیان کہہ رہے, طواف رکا ہوا ہے, لوگ عباس کو سن رہے. اس کے بعد عباس نے فضائل کے دو اور بہت اہم جملے کا ہے, پھر ایک میسج اور پیغام دیا. میسج انشاءاللہ وہ میری مجلس کا کل کا عنوان ہے, آج صرف اتنا کہنا کہ یہ عباس کا خطبہ ہمیں ابراہیم کا وہ سوال یاد دلاتا ہے, خدا بندہ زمین و آسمان کے بیچ میں مجھے یہاں کیوں روک دیا ہے؟ کہا ابراہیم اس لیے روک دیا تاکہ جو کعبہ تم نے بنا لیا, اب اس کعبے کے حوالے سے یہ پیغام بھی دے دو, یہ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ خالی عمارت بنانا کافی نہیں ہے, اس عمارت کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے. تو ابراہیم نے اسی پتھر پر کھڑے کھڑے ایک دو تین چار دعائیں مانگی, بلکہ پانچ. پہلی دعا تو ہر ایک کو یاد ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, قرآن کی آیت, ابراہیم کی دعا, وہی پانچ دعا. اور آخری دعا میرا اس وقت کا موضوع. پھر اس کے بعد تربیت اولاد کے لیے بھی ایک پیغام دیا, مسائل حلال و حرام کے حوالے سے بھی ایک پیغام دیا, اور آخری دعا یہ مانگی. پانچ دعائیں ابراہیم وہاں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے, جس لیول پر کربلا جاتے وقت عباس نے وہ عظیم الشان خطبہ دیا, اور ان پانچ دعاؤں میں آخری دعا یہ, ربنا تقبل منا, بھی ایک مجلس ہے لیکن نہیں اس سال کے موضوع میں گنجائش نہیں, آخری دعا پانچویں اور آخر, ربنا وبعث رسولا منہ, اور اے خدا کعبہ بن گیا. اب وہی جملہ جو میں نے ابھی کہا, کعبہ بن گیا ہے, روح کعبہ نہیں آئی ہے, اس لیے ان کے درمیان ایک رسول بھیج. کعبہ میں نے بنایا یہ میرا کام, رسول اور امام بھیجنا تیرا کام. انسانوں کے بنانے سے کوئی رسول نہیں بنتا, انسانوں کے بنانے سے کوئی امام نہیں بنتا. ابراہیم جیسے نبی کو اختیار نہیں ہے رسول اور امام بنانے کا, تو عام آدمیوں کو کہاں سے اختیار مل جائے گا؟ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ, کعبہ میں نے بنا لیا, رسول تو بھیج. اور پھر وہ رسول کے چار فریضے ذرا ترتیب, یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ, جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب کی تعلیم دے, والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے نفس کو پاک کرے, اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خدا نے ابراہیم کی دعا قبول کی. کل جمعے کے دن ظہر کی نماز میں آپ کی آیت پڑھیں گے, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہ, جو ابراہیم نے کہا تھا وبعث, بعث وہی لفظ قرآن نے استعمال کیا, مگر ابراہیم کی دعا کی ترتیب بدل. ابراہیم نے کہا وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے, خدا نے کہا یقیناً یہ رسول تلاوت کرے. ابراہیم نے کہا انہیں کتاب کی تعلیم دے اور پھر نفس پاک کرے, خدا نے کہا یہ ترتیب غلط. ابراہیم نے غلطی نہیں کی ہے ہمیں پیغام دینا, کہا یہ ترتیب غلط, پہلے کتاب کی تعلیم پھر نفس کی پاکیزگی, یہ ترتیب غلط. آیت کی ترتیب بدل دی, یزکیہم ویعلمہم الکتاب. ابراہیم کی دعا پھر سن لیجیے جلدی جلدی, وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. نفس پاک ابراہیم کا ترتیب ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ابراہیم کہہ رہے پہلے کتاب پھر نفس پاک, خدا کہہ رہا نہیں پہلے نفس پاک ہوگا پھر کتاب دی جائے گی. کیونکہ کتاب کیا چیز, کتاب کیا چیز, الذی قال عنده علم من الکتاب. سلیمان کے دربار میں بیٹھے ہیں سلیمان, بلقیس ملکہ سبا ملکہ یمن کو بلانا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو لے کر آئے گا, قال عفریت من الجن, جنوں میں سے عفریت نے کہا میں لے کے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں. لیکن وہ جو آصف ابن برخیہ بول اٹھا کہ میں اسے پلک جھپکنے میں لاؤں گا, یہ پلک جھپکے گی اور بلقیس یہاں پر, مگر کیسے لائیں گے؟ خدا کہتا اندہو علم من الکتاب. لفظ من یاد رکھیے گا, نہج البلاغہ کے جس خطبے کے ہیڈنگ میں من آ جائے, من کا مطلب ایک ٹکڑا, پورا نہیں ایک ٹکڑا, علمون من الکتاب، کتاب کا ٹکڑا جس کے پاس تھا اس نے کہا پلک جھپکنے میں لے کے آ جاؤں گا، تو کتاب کا ٹکڑا جس کے پاس ہو وہ پلک جھپکنے میں ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کے آ گیا، اور جس کے پاس پوری کتابوں موجود ہو کائنات پہ اس کا تصرف کیسے ہوگا؟ اب اگر وہ ڈوبتے سورج کو اشارہ کرے اور پلٹ کے آ جائے تو تعجب نہ کرنا، چاند کو اشارہ کرے اور دو ٹکڑے ہو جائے تعجب نہ کرنا، مردے کی جانب اشارہ کرے وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول یعلمہم الکتاب، وہاں لفظ من نہیں ہے کہ کتاب کا ایک حصہ تعلیم دے، پوری کتاب تعلیم دے گا۔ اب جن کو کتاب تعلیم دی جا رہی ہے کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ اگر نفس پاک نہ ہو اور اتنی طاقتور چیز ہم کو مل جائے جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے، وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا سکتا ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے، یہ علی کے معجزات نہیں ہیں، یہ تو علی کے غلام اور غلاموں کے غلام بھی یہ معجزات دکھا سکتے ہیں۔ تاریخ میں قمبر کے معجزات ہیں، میسا میں تمار کے معجزات ہیں، کمیر کے معجزات ہیں، حبیب ابن مظاہر کے معجزات ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں علی کو قیامت تک کا علم ہی، تو میسا میں تمار کو بھی تھا، علی کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اگر علم کتاب آ جائے جس کا نفس ابھی پاک نہیں ہے، گندا نفس ہے، اسے دولت سے محبت، اسے اقتدار سے محبت ہے، وہ عورتوں مردوں کے چکر میں پڑا رہتا، وہ دوسروں کو ذلیل اور دوسروں کی توہین کرنا چاہتا، اور کتاب کا علم ایسے خطرناک آدمی کو دے دیا جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کتاب کے علم کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، کتاب کے علم کی مدد سے سونے اور چاندی کے ذخیرے لگائے گا۔ یاد رکھیے، جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے وہ تڑپتے رہتے ہیں تاکہ سونے اور چاندی کے ذخیرے جمع کرے، اور جس کے پاس یہ طاقت ہے، اگر نفس پاک ہے تو اس کے پاس سونے اور چاندی کے ذخیرے تھے خدیجہ طاہرہ ساری امت پہ لٹا دیے۔ مگر جب تک کہ نفس پاک نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ دوں، اگرچہ کہاں رسول کہاں ہم، اگر نفس پاک نہ ہو، جو چیز ہم میں اور آپ میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں نفس کا پاک ہونا، اور یہی چیز جب رسول اور امام میں جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عصمت۔ ہمارا نفس آخری منزل پہ جا کے خالی پاک ہوگا، معصوم نہیں بنے، اور ان کا نفس شروع ہی ہوتا عصمت کی منزل سے، جو رسول کو تین پیشکش کی گئی۔ قریش کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تمہیں کیا ہوا، ہمارے درمیان جھگڑے برپا کر دیے ہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ اقتدار چاہیے تو ہم تمہیں مکے کا بادشاہ بناتے ہیں، اور اگر دولت چاہیے تو سونے اور چاندی کے ذخیرے تمہارے پیر میں ڈھیر کرتے ہیں، اور اگر عورت چاہیے تو اشارہ کر دو، بہترین خاندان کی حسین ترین لڑکی سے تمہاری شادی کر دے۔ ہمیں تو اس کا آدھا کیا، چوتھائی کیا، ایک بٹا دس کیا، ایک بٹا سو کیا، ایک بٹا ملین کیا، ایک بٹا بلین کی آفر کی جائے، تو کتنے لوگ بک جائیں گے، کتنے لوگ بہک جائیں گے، کتنے لوگ پھسل جائیں گے؟ دو دو سو درہم پر ایمان بیچنے والے اگر سونے اور چاندی کے ذخیرے آ رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا جن کا نفس پاک نہیں۔ مگر آپ کو جواب معلوم، کہا اگر یہ جو تم نے پیشکش کی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، رسول کا کیا جواب تھا؟ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، تب بھی میں پیغام حق کے پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ کیا سونا، کیا چاندی، کیا عورت، کیا اقتدار، ایک ہاتھ پہ سونا اور ایک ہاتھ پہ چاندی۔ اور یاد رکھیے، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ وہ شخصیتیں جو حق کی پیروی نہیں کرتی ہیں، حق ان کے پیچھے چلتا۔ چنانچہ اگر رسول نے بطور مثال کہا ایک ہاتھ پہ چاند رکھو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، تو اللہ نے دکھا بھی دیا، اس کا ایک ہاتھ اشارہ کرے گا ڈوبا ہوا سورج آ جائے گا، دوسرا ہاتھ اشارہ کرے گا چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑوں میں ہو جائے گا۔ میرا حبیب جو کہتا ہے ویسا ہی حق بن جاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نفس پاک نہ ہو اور سونے اور چاندی کے ذخیرے ہمیں آفر کیے جائیں، تو کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ نہیں بھائی نہیں چاہیے سونے چاندی کے ذخیرے، ہمیں حق چاہیے؟ ذرا سے اچھے جاب کی خاطر داڑیاں مونڈی جاتی، یہ سونے اور چاندی کے ذخیرے کو ٹھوکر مارے؟ ذرا سے خاندان کے تعلقات کی خاطر مکس گیدرنگ اور بے حجابی آ جاتی، ذرا سا دوستوں کے سرکل، وہ کیا اسکولوں اور کالجوں میں ایک پرومو نائٹ ہوتی، کتنے ذوق و شوق سے لڑکے تو لڑکے، ہمارے لڑکیاں بھی اس کے اندر جاتی، اگر ان کے پاس وہ طاقت آ جائے جو پیغمبر اپنی امت کو دینا چاہ رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ اس کا کام ہے یعلمہم الکتاب, انہیں کتاب کی تعلیم دے گا. اور کتاب کی خاصیت بھی کئی جگہ بتائی. وہ آیتیں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا ہوں, وقت نہیں, کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس کے ذریعے سے تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو. قرآن میں آیتیں ہیں, قرآن کی فضیلت ایسے آدمی کو دی جائیں جو ایک مکس گیدرنگ چھوڑنے کو تیار نہیں, جو اپنی بیوی کو ایک حجاب پہنانے کو تیار نہیں, جو ایک جاب کی خاطر اپنی داڑھی کو منوانے کو تیار ہے, ذرا ذرا سی بات پہ جھوٹ بولے, ذرا ذرا سی بات پہ غیبت کرے, اس کو تو کتاب جیسی خطرناک کا لفظ تو نہیں کہوں گا, اتنی طاقتور چیز نہیں دی جاتی. اور اگر ہم گناہ کے پہلو کی جانب نہ جائیں تو چلیں یہ جملہ کہہ دیں, ہم نادان ہیں, ہم ناسمجھ ہیں, ہمیں کیا پتا کہ سونا اور چاندی سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک. فاطمہ گھبرا رہی ہیں خیبر کی فتح پر, کہیں درہم و دینار میرے گھر میں نہ آ جائے. معلوم ہے کہ درہم و دینار کتنی خطرناک چیز ہے. جب پتا چلا کہ علی سب راہ خدا میں دے کے آئے تو شکرانے کے سجدے انجام دے رہی, مگر ہماری عورت کا تو یہ مزاج ابھی نہیں ہے. ہم اس نادان بچے کی طرح ہیں کہ اگر زمین پہ بیٹھا کھیل رہا ہے, چلتے چلتے بچھو آ جائے وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی کھلونا ہے, اٹھا کے کھیلنے لگے. ہم اس ناسمجھ بچے کی طرح ہیں کہ اگر ہمارے قریب سے سانپ گزرے تو بچہ سمجھے گا یہ بھی کوئی کھلونا. ہم اس بچے کی طرح ہیں کہ جلتی ہوئی آگ کی چمک کو دیکھ کے سمجھے گا یہ بھی کوئی کھلونا. تو جب تک کہ پہلے نفس کو پاک نہ کیا جائے, کتاب کی تعلیم نہیں دی جا سکتی. اور یہاں پہ بہت ہی مختصر دو باتیں, ایک اس لیے کہ شب جمعہ کا تیسرا پیغام, چلے باقی ساری باتیں چھوڑے. میں نے مانا کہ داڑھی منڈوانے سے کچھ مل جاتا, خیر میں تو اتفاق نہیں کروں گا, لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو کیا پتا. گھر سے نکلے, پلین پہ بیٹھے, پھر سے اڑے, پھر اتر گئے, مجلس پڑی, واپس گاڑی میں بیٹھے, اپنے گھر چلے گئے, آپ سمجھے یہی دنیا. اور ذرا سا اگر بے احترامی سے بات کی تو کہا کہ دنیا جا رہی ہے چاند پر, ہمارے مولوی اب تک کنویں کے مینڈک. چلے میں نے مانا کہ داڑھی کی بات جو میں کرتا ہوں تو کنویں کا مینڈک ہوں, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں داڑھی رکھنا کتنا مشکل. چلے میں نے مان لیا کہ حجاب کی بات جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ اتنے پریشر میں ہے کہ یہ عمل نہیں کر سکتا. چلے اگر میں نے مان لیا تو جن چیزوں میں ذرا سا بھی فائدہ نہیں, بھائی فجر کی نماز قضا کر لی, ایک نیند تو مل گئی, داڑھی آپ نے شیو کر لی, اگر بہانہ یہ ہے کہ چلو جاب مل گیا یا جاب نہ صحیح تو بیوی مل گئی, چلو حجاب کے بغیر لے کے بیوی کو گئے, لوگوں نے کہا واہ. یعنی یہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ٹھور کی چیز. یہ ایک پنجاب کا لفظ ہے جو مجھے بہت پسند ہے, بہت سارے اور بھی لفظ پسند ہیں, بہت سارے, لیکن یہ لفظ جی ٹھور بنتی ہے اگر ہمارے, کیونکہ ابھی میں کینیڈا سے آ رہا ہوں, ایک بچی اسی پرابلم میں مبتلا ہو گئی کہ پوری زندگی حجاب کرنے والی کا شوہر نے کہا واہ ہم نے اس لیے کو تھوڑی شادی کی تھی تمہیں گھر میں بٹھا, ہم تو یہ دکھانا جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے بڑے آدمی ہیں, اتنی خوبصورت ہم کو بیوی ملی. تو اب یہ بہت لمبا کیس تھا لیکن وقت نہیں ہے. چلے میں نے مان لی, فیس بک میں کیا مل رہا, ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے, فضول فضول چیزیں سے کتنا فائدہ مل رہا. یہ جو بیٹھے ہوئے ٹویٹر کے اوپر, یہ جو بیٹھے سوشل نیٹ ورکنگ کے اوپر, یہ جو سوشل میڈیا آج کل بن کے رہ گئے, 14 سے 16 گھنٹے میں نے خواتین کو فیس بک پہ بیٹھے دیکھا. مردوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ان کے پاس تو پھر بھی شاید ٹائم ذرا کم ہوتا. 16 گھنٹے میں ادھر تو جا ہی نہیں رہا ہوں کہ بےہودہ تصویریں بغیر اسکارف کی ان کی بھی تصویریں جو بچی عام زندگی میں حجاب کرتی ہیں, بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے جو ہماری بچیوں کو برتھ ڈے پارٹی اور شادی میں دیکھ لیا کرے, بالکل ایسا لگتا ہے واقعا پاگل ہو گئی. شریف عزت دار گھرانے کی عام زندگی میں بڑا خیال کرنے والی مینرز والی کلچرڈ سویلائز اسلام کے مزاج کو تھوڑا بہت سمجھنے والی فیس بک پہ جا کے دیکھی. تو اب یہ ہے کہ اس میں مل بھی کیا رہا. دیکھیے فیس بک سے آدمی جاب ڈھونڈے, فیس بک سے آدمی اپنی قابلیت بڑھائے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا, گرچہ یہ بھی وہ دانہ ہے جو شیطان پرندے کا شکار کرنے کے لیے پھینکتا. جی مولانا مجھے بہت اچھا جاب مل گیا فیس بک کے کانٹیکٹ کی وجہ سے, یہ دانہ پھینکا ہے ابھی شیطان نے. اس کے بعد آپ کو جواب دلوا کے آپ کا ایمان کس طرح چھینے گا یہ ذرا سا انتظار کیجیے. پھر تو آپ ہمیں مولانا بھی نہیں کہیں گے, پتہ نہیں ڈراکولا آف اسلام کہیں گے کہ قبر والا باپو کہیں گے. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں, کیا ایسے لوگوں کو اللہ یا رسول یا امام کتاب کا علم دے سکتے جو ایک فیس بک کو اسلامی بنانے کو تیار نہیں ہے اپنے اس مزے کی خاطر جس میں سراسر نقصان. اب جب زیادہ یہ بات میں کہتا ہوں تو لوگ جگر کا شعر پڑھ دیتے ہیں. ایک جگر مراد آبادی تھے, مراد آباد کے لوگ تو ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ان کا ایک جملہ شراب کے بارے میں کہتے ہیں, ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں, مولانا آئیے کبھی فیس بک پہ آپ کو پتا چلے گا اس کا کیا مزہ ہوتا. لیکن وہی بات کہ جو کیا مزہ ہوتا ہے اس کی خاطر کوئی اتنی قربانی دینے کو تیار نہیں کہ حلال و حرام. ایک جملہ میں بہت جلدی جلدی کہہ کے بات کو اختتام تک لے جاؤں, اور وہ یہ بہت ہی مختصر. کئی لوگ کہتے ہیں اس کے اندر بہت مزہ ہوتا. پہلے سن 80 سے لے کے سن 2000 یا 2005 تک یا ابھی تک ایک جملہ میں اکثر کہتا تھا, ہماری شادیاں جتنے بےہودہ اور غیر اسلامی طریقے سے ہوتی اس کے لیے میں نے ایک جملہ بھی ایک زمانے میں کہا تھا, ایسا لگتا ہے شیطان نے شادی نہیں رکھی, گناہوں کا ایک پیکج بنا کے ہماری کمیونٹی کو دیا ہے اتنے گناہ. تو پھر میں کیا کہتا تھا کہ حضرات و خواتین اس کا نتیجہ یہ نے نکالی ہے کہ شادی کو میں منع کر رہا ہوں, تو پھر کون میری مجلسیں سنے گا 20 سال کے بعد؟ تو شادی تو کرنا ہی کرنا. جب ہم شادی کی مخالفت میں بولتے ہیں تو شادی کی مخالفت نہیں, اس مکس گیدرنگ کی مخالفت, اس گانے بجانے کی مخالفت, اس بے حجابی کی مخالفت ہے, اس اسراف کی مخالفت. شادی تو ہے. تو جب ہم فیس بک کے خلاف بولتے ہیں تو جملہ ہمارا یہاں بھی وہی کہ شادیوں کے لیے سارے اشرے پڑھنے کے بعد آخر میں ایک جملہ ہوتا تھا, شادی غلط نہیں اس کو اسلامی بنائیے, فیس بک اور انٹرنیٹ غلط نہیں اس کو اسلامی بنائیے. کوئی مرد مومن ایسا ملے جو کہے مولانا ہم اپنی شادی کریں گے تمام خوشیاں مناتے ہوئے لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر, اور کوئی ایسا گروپ ملے نوجوانوں کا جو کہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو استعمال کریں گے, چاہے وہ 4G فون ہو اور چاہے وہ آئی پوڈ ہو اور چاہے وہ انٹرنیٹ ہو اور چاہے فیس بک, لیکن بالکل اسلامی انوائرمنٹ میں. یہ ہوتا ہے جہاد. اور یاد رکھیے گا کہ یہ پیغام آپ کو فیس بک خود نہیں دے گی, اپنی مخالفت کون کرتا. یہ سارے پیغام آپ کو ملیں گے انہی عزا خانوں سے, یہ پیغام آپ کو ملیں گے انہی حسینیے سے. اور جب عزا خانے اور حسینیے کی بات آئے تو ایک جملہ اکثر کہنا ہوتا کہ کربلا نے ہمیں ایک عجیب مزاج دیا, ایک عجیب مزاج. عام زندگی میں ہر آدمی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈالتا, بھئی فلاں کام آپ کر لیجئے اور فلاں کام تم کر لینا, بھاگے بھاگے آئیں گے کہ مولانا وہ دیکھیے وہ فلاں جگہ امام باڑے میں مثلاً وہ کسی نے نیاز گرا دی, وہ کہاں ہے کیئر ٹیکر, بھائی تم اٹھا لو. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ذمہ داریاں دوسروں کی گردن پہ ڈالی جاتی, اور کربلا کا مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے کہ مجھے آقا نے کوئی ذمہ داری کیوں نہیں دی, مجھے ذمہ داری چاہیے, مجھے کربلا کے جہاد میں حصہ لینا ہے. وہ خالی ابراہیم کی آگ کا واقعہ نہیں ہے کہ ایک پرندہ 2 قطرے پانی کے ٹپکار آئی اس آگ پر کہ میں آگ نہیں بجھاؤں گا, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ تو قیامت کے دن اس سوال کا جواب تیار کر رہا ہوں جب تمہارے سامنے آگ جل رہی تھی اور نبی خدا پھینکا جا رہا تھا تم نے اس وقت نبی کو بچانے کے لیے کتنی قربانی دی. کربلا نے یہ مزاج ہمیں سمجھایا, بوڑھا ہے تو پریشان, بچہ ہے تو پریشان, مرد ہے تو پریشان, عورت ہے تو پریشان, اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے کہ نہیں, اس میں ہمارا کوئی شیئر ہے کہ نہیں. چنانچہ جب ہر ایک کربلا کے جہاد کے اس اہم مرحلے میں نفس کا تزکیہ, دیکھیں نعوذ باللہ میں کربلا کے مجاہدین کو اپنے اور آپ سے نہیں ملا رہا, لیکن یہ نفس کا تزکیہ اتنی اہم چیز کہ آقا حسین نے یہ بتایا جہاد ہمیں کل کرنا ہے, آج کی پوری رات عبادت میں گزاری جائے گی. عبادت ہی تو نفس کو پاک کرتی ہے نا. کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے؟ کوئی چیز پانی سے پاک ہوتی, کوئی چیز کیمیکل سے پاک ہوتی, کوئی چیز مثلاً مٹی ڈال کے پاک کی جاتی ہے, کوئی چیز مثلاً پیٹرول یا پیٹرول کے ذریعے پاک کی جاتی ہے. پاک کا مطلب پاک نہیں بلکہ صاف کی جاتی. نفس کیسے پاک ہوتا ہے؟ نفس انہی سجدوں سے پاک ہوتا. تو کربلا کا جہاد کل وہ مجاہد کر رہے ہیں جو ایک دن پہلے بھی اتنے ہی عظیم تھے کہ آقا کہتے تھے کہ بے ابی انتم و امی میرے ماں باپ تم پہ قربان، مگر ایک رات حسین نے لی اور یہ کہہ کر لی کہ میں عبادت کے لیے لے رہا ہوں، یہ پیغام دیا کہ پہلے نفس کو جتنا صاف کر سکتے ہو. ہم نے پڑھا ہے کہ جب لوگ میدان جہاد میں جاتے تھے تو پاک ہیں لیکن پھر بھی غسل کر کے جاتے تھے، اور پاک ہو کے جاؤ تو کیا فرق پڑتا. کربلا کا یہ پیغام جب ہر آدمی عبادت میں لگائے، قاسم مصلی سے اٹھ کے آ گیا، قاسم نے اپنا سجدہ چھوڑ دیا، قاسم نے اپنی نماز چھوڑ دی. اور کیوں آگے؟ صرف ایک سوال کرنے نا کہ چچا کل کے جہاد میں میرا حصہ کیا. ہم نے وہ 95 سال کے بوڑھے کا جملہ سنا، مولا میں اتنا کمزور ہوں اور راشے کا مریض، نہ تلوار سنبھلتی ہے، نہ کمان کھینچی جاتی ہے، نہ نیزہ اٹھا سکتا ہوں، نہ برچھی، لیکن مولا تو پھر کل کے کربلا کے جہاد میں میرا کیا حصہ ہوگا؟ پیغمبر کے زمانے کے اس عظیم صحابی نے کہا میں کل لنگڑا ہو کر بھی اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جنت خریدوں. کربلا کے مجاہد نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنت خریدنا ہے، اس نے کہا مولا کل کے جہاد میں مجھے اپنا خون ملانا ہے، مولا کل کے جہاد میں مجھے حصہ لینا ہے. 13 سال کا بچہ بھی تڑپے، 95 سال کا بوڑھا بھی تڑپے. آقا نے پھر ہر ایک کو جواب دی، کہا میں چاہتا ہوں حصہ لوں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا. کہا ایسا کرو میں نماز پڑھوں گا، تو سامنے ڈھال بھر کے کھڑے ہو جاؤ، تیر اپنے سینے پہ لے. آقا نے یہ نہیں کہا کہ بھائی 90 سال کے بوڑھے جب تم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اللہ ویسے ہی تمہیں اجر عظیم دے گا، چلے جاؤ. نہیں، ذمہ داری بتا دی. اور تو اور جو زیادہ مشہور روایت ہے، جب حسین نے حلم ناصرین کہا تب اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. آقا کربلا کے مجاہدوں میں، بابا کربلا کے مجاہدوں میں میں بھی شامل ہوں، 6 مہینے کا ہوں تو کیا ہوا، مجھے بھی جہاد میں حصہ لینا. دیکھیں یہ کربلا نے فکر اور مزاج دیا. تزکیہ نفس کی منزل ہو، تعمیر کعبہ کی منزل ہو، قربانیاں دینے کا مرحلہ ہو. حضرت علامہ رشید ترابی کی بہت ہی مشہور تقریر، ماسٹر پیس جسے کہا جائے، یقین، وہاں یہی تو بتایا کہ حکم ابراہیم کو تھا بیٹے کو ذبح کرو، اسماعیل کے لیے حکم نہیں تھا، باپ نے پھر بھی بیٹے کو بتایا. آپ پوچھا بیٹا تیری رائے کیا ہے، صرف اس لیے کہ بیٹے کا بھی حصہ اس جہاد میں بنے، بیٹے کو پتہ ہی نہ چلے اور باپ پکڑ کے ذبح کر دے، باپ کو اجر مل گیا، بیٹے کا تو کوئی حصہ نہ رہا نا. نہیں پہلے بتایا تاکہ بیٹا بھی یہ خواہش ظاہر کرے کہ بابا اس ثواب میں مجھے شریک ہونا. یہ کربلا نے مزاج بتایا جس کے دو جملے، کہ ہر جہاد میں ہر مومن کو سوچنا ہے کہ میرا حصہ کیا، اور جو ثواب دوسرے لے رہے ہیں تو خالی دوسرے کیوں لے رہے ہیں، میں کیوں نہ لوں. اب یہ عزا خانے، یہ حسینیہ، خاص حسینیہ زہرا کے حوالے سے بھی، آپ آتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، ثواب لیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں، مگر ہر سال ہر موقع پہ آتے وقت سوچئے کہ میرا اس میں کیا حصہ ہو. اگر کسی کے پاس ایک درہم ہے تو وہ بھی بڑا قیمتی، اگر یہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق. حسینیہ زہرا کی، انتظامیہ کی بھی یہ خواہش ہے اور کامن سینس کی بھی بات. ذرا دیکھیے کہ آپ کیا یہاں پہ مالی اعتبار سے کیا تعاون کر سکتے ہیں. جو جملہ میں ہر سال کہتا ہوں وہ اس کو دوہرا دوں، اگرچہ اس جملے کا نتیجہ کبھی غلط بھی نکلتا ہے لیکن جملہ چونکہ حق ہے. اور وہ یہ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میرے 100 درہم یا 500 درہم سے یہ حسینیہ چل رہا، اور میں یہ سمجھوں کہ میرے 10 درہم سے یہ صفے ازا قائم، اور میں یہ سمجھوں کہ اگر میں کوئی حصہ نہ لوں گا تو یہ آزاداری ختم ہو جائے گی. وہ تو چیز ہی دوسری ہے، نہ آزاداری ہم نے قائم کی ہے، نہ آزاداری کو ہم بچا رہے ہیں. آزاداری کو قائم کرنے والا بھی کوئی ہے، آزاداری کو بچانے والا بھی کوئی ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ بن جائے. ایک مجھے لسٹ اس وقت تیار ہو رہی ہے اور ایک لسٹ قیامت کے دن تیار ہوگی. قیامت کے دن پروردگار عالم ایک لسٹ بنائے گا، کون کون ہے کہ جنہوں نے میرے دین کی خدمت آزاداری سے کی، نام لکھو، یا لکھے گئے تو نام لے کر آؤ. اور ایک لسٹ ابھی بن رہی ہے کہ فاطمہ زہرا دیکھتی ہے کہ میرے لال کی آزاداری میں کون آدمی کس طرح سے حصہ لے رہا ہے، یہ نام فاطمہ یاد کر رہی ہے. ہماری اور آپ کی بخشش فاطمہ کو کرانا. اب یہ ہر آدمی کو سوچنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آزاداری ہم نے قائم نہیں کی، ہمارا ذرا سا بھی حصہ اس میں آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی. یہی آنسو ہیں. ہر چیز پانی سے پاک ہوتی ہے, نفس آنسوؤں سے پاک ہوتا. اب آئیے مصائب کی منزل ایک جملے سے, اور وہ یہ کہ کربلا میں بچوں کی پریشانی میں نے بتائی کہ ہمارا کیا حصہ ہوگا. اکبر نے گہوارے سے گرا کے پاپا کو یاد دلایا, قاسم نے نماز اور مصلی چھوڑ کے چچا کے پہلو میں آ کے بیٹھ کے یاد دلایا, بوڑھے لوگوں نے آقا کے پاس جا کے کہا کہ مولا جس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, اور عورتیں جن کے حوالے سے تو جملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی ہیں, انہیں بھی یاد ہے کہ کربلا کا جہاد اس میں ہمارا بھی حصہ. اور باتوں کو چھوڑیے, ایک جملہ اور مسائل. 28 رجب کو جب آقا حسین مدینے سے نکل رہے تھے نا, تو صرف خاندان والوں کو یہ بات معلوم تھی, لیکن خاندان کے کچھ بڑے اور بزرگ آئے, ان میں سے کچھ تو ام سلمہ کی طرح تھا. معلوم ہے کہ حسین کو کربلا جانا ہے, کوئی سوال نہیں. کچھ عبداللہ ابن عباس کی طرح سے تھے, بہت قریب ہے اس خاندان کی, اور آگے کہا کہ حسین میں نے تیرے بابا کا زمانہ بھی دیکھا اور تیرے بھائی کا زمانہ بھی دیکھا, تیرے جہاد سے میں تجھ کو نہیں روک رہا ہوں, جا رہا ہے جا, لیکن گھر کی خواتین کو اپنی بہنوں کو لے کے نہ جا. حسین نے جواب تو دیا, کیا ابن عباس میرا یہ جہاد تو کامیاب اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری بہنیں میرے ساتھ نہ ہوں. یہ جواب تو دیا, لیکن یہ بھی لکھا ہے مقتل کی کتاب میں, حسین کے جواب سے پہلے پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی, اے ابن عباس بہن کے مرنے کی دعا کر رہا ہے, بھائی سے الگ ہو کے زینب زندہ ہی نہیں رہ سکتی. اور واقعا زینب کو جو اپنے ماں جائے سے محبت, زینب زندہ نہیں رہ سکتی ہے, یہ جملہ زینب نے مدینے میں عبداللہ ابن عباس سے کہا, اور یہی جملہ زینب نے مکے میں عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا. یہ بھی عبداللہ وہ بھی عبداللہ, یہ خاندان کے بزرگ وہ زینب کبرا کے شوہر. جب زینب کو مکے میں پتا چلا کہ میرا شوہر مجھ سے ملنے آیا, تو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ واپسی کی بات کرے, تو اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں زینب نے تڑپ کے کہا, عبداللہ جو طریقہ ہے, یبنا امی ہے میرے چچا کے بیٹے, اگر مجھے لینے آیا ہے تو اب شریعت کے آگے تو زینب کیا بولے, مگر زینب تو نہیں جا سکتی, زینب کا لاشا جائے گا, زینب کی میت جائے گی, بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ رہ ہی نہیں سکتی. مگر جب زینب کو پتا چلا, اب میں ایک جملہ اور کہہ دوں اور پھر اس جملے اگلے جملے کو پورا کروں, شہزادی عبداللہ ابن عباس نے خالی ایک رائے دی تھی, عبداللہ ابن جعفر تیار تو کچھ بولے ہی نہیں, آپ کے ذہن میں خیال آ گئے, تو آپ تڑپ گئی کہ بھائی سے جدا ہو کے بہن زندہ نہیں رہ سکتی. اور جب عصر عاشور حسین نے آ کر کہا ہوگا, زینب میرا آخری سلام لو, آج 55 برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا, کیا قیامت زینب پہ گزری ہوگی. لیکن نہیں, وہی جو آج میری مجلس کا آخری حصہ تھا, نہیں, بھائی اور بہن کی جدائی زینب مر جائے, لیکن اگر پتا چلے کہ بھائی کا مشن میرے بغیر پورا نہیں ہو سکتا, تو عصر عاشور ایک نئی زینب ہمارے سامنے آئی. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, عاشور کی سہ پہر تک زینب گھر میں بیٹھنے والی فاطمہ زہرا کی جانشین زینب تھی, عصر عاشور کے بعد زینب زینب نہیں رہی, زینب گویا ختم ہو گئی, زینب نے اپنے آپ کو مٹا دیا. اب زینب کبھی حسین بنی, اب زینب کبھی اکبر بنی, اب زینب کبھی عباس بنی, جیسا وقت تھا ویسا زینب کا جہاد تھا. اگر شام غریبہ گھوڑے سوار آتا نظر آیا ہو تو جلال کے عالم میں آگے بڑھی اور کہا, میں پہرا دے رہی ہوں, بہت بوڑھی اور ضعیف تو ہوں لیکن عباس کی بہن ہوں, تجھے آگے نہ جانے دوں. زینب عباس بنی, اور جب بازار کوفہ اور دربار شام میں خطاب کا وقت آیا تو زینب حسین بن کے اس طرح کا خطبہ دے رہی جیسے صبح عاشور حسین نے عمر سعد کے سامنے خطبہ دیا. زینب زینب نہ رہے. لوگ کہتے ہیں لوگ نہیں دانشمند، تین مصیبتیں ایسی ہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ایک بھی آ جائے تو پاگل ہو جائے گا. اگر کسی کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس کے بچے آگ میں پھنسے ہوئے ہوں، اگر کسی جگہ پہ زلزلہ آ جائے مائیں گود کے بچوں کو پھینک کے بھاگتی ہیں، مگر ہمارا سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر. میدان کربلا میں ایک بھی نہیں دو بھی نہیں تینوں مصیبتیں ایک ساتھ آئیں، ایک لاشا نہیں گھر کے 18 لاشوں کے درمیان زینب کھڑی. ایک نہیں 18 خیمے اس طرح جل رہے کہ سکینہ کے کرتے تک میں آگ لگ چکی ہے اور زمین کربلا پہ زلزلہ ہے. لیکن اللہ اللہ وہ صبر و استقامت زینب کا، اور یہ عام صبر نہیں ہے. حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقام ہوئے ایک جملہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین ذبح ہوئے زینب قید بن کے کوفہ و شام گئی، کہتے تھے غلط، حسین بھی ذبح ہوئے اور زینب بھی ذبح ہوئی. کیونکہ اسلام میں ہر چیز کی ذبح کا طریقہ الگ. جانور کا ذبح ہے کہ گردن کاٹو، اور مچھلی کا ذبح ہے پانی سے نکالو وہ جس طرح تڑپتی ہے نا، یہی اس کا ذبح. وہ حسین کا قتل تھا کہ شمر جو ہے خنجر سے سر جدا کر رہا، اور یہ زینب کا ذبح تھا کہ سر سے چادر چھینی جا رہی. علی اور فاطمہ کی بیٹی جس طرح تڑپ رہی ہے زینب بھی ذبح ہو گئی. اور خالی اتنا ہی کافی نہیں ظالموں کے لیے، زینب کو چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرانا پڑا. زینب کے چہرے پہ وہ زخم تھا وہ بھی سن لیجیے. جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو راوی نے دو چیزیں دیکھی تھی، ایک پہلی مجلس میں میں نے پڑھی اور آج چوتھی مجلس میں، زینب کے سر کو خون سے بھرا دیکھا. مولا سجاد مولا نے جواب دیا اور کہتا ہے میں نے دیکھا تھا شہزادی کے سارا چہرہ زخمی ہے اور چہرے پر بھی خون نظر آ رہا. اس کا جواب سجاد بھی نہ دے سکا. ہائے کیسے جواب دے، وہ تو مختار کے دربار میں خولی نے کہا. جب مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا، کہا میں ذرا دیر سے آیا تھا، سارا سامان لوٹ لیا گیا، میں نے دیکھا کچھ بچا ہوا ہے. ایک بچی کے کان میں بہت معمولی گوشوارے نظر آئے. جب کوئی ظالم آگے بڑھتا ہے وہ گوشوارے چھپا کے کہتی ہے یہ میرے بابا کی نشانی ہے، بابا تو نہ رہا یہ گوشوارے چھوڑ دے. ظالموں کو رحم آتا تھا وہ گوشوارے چھوڑتے. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھایا، بڑا گوشواروں پہ ہاتھ رکھا، بچی نے گوشوارے بچانا چاہے، میں نے دیکھا وقت نہیں ہے، میں نے گوشوارا کھولا نہیں، ایک مرتبہ اس طرح جھٹکا دے کے کھسی. آئے بچی کے کان کٹے، خون جاری ہوا، پلٹ کے فرات کو دیکھا، چچا عباس ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر گئی. میں آگے بڑھا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ہر بیوی کی چادر چھن گئی ہے، زینب کے سر پہ چادر باقی ہے. زینب کا ایک رتبہ، ظالم بھی جانتے ہیں زینب رسول کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا. بھائی ادھر چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، علی کی بیٹی نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھاما. پھولی فوج کا سالار ہے، 30 سال کا جوان. زینب 55 برس کی ضعیفہ ہے جو کلیجے پہ 18 داغ دیکھ چکی ہے، مگر ہے تو فاتح خیبر کی بیٹی، عباس جری کی بہن. ادھر میں نے چادر پہ ہاتھ ڈالا، زینب نے چادر کو پکڑا. اب میں چادر چھین رہا ہوں، تھک گیا، چادر نہ چھین پایا، میں نے اپنے ہاتھ میں کوڑے کو حرکت دی، یہ کوڑا زینب کے چہرے پہ پڑا، کھال پھٹی، خون جاری ہوا، زینب کی گرفت ڈھیلی پڑی، میں نے چادر زینب کو چھینا. ارے فرات کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ اٹھا، ہائے میری میری آقا. خداوندا ام المصائب زینب کبرا کے ان مصائب کا واسطہ زینب پہ گریہ کرنے والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہمیں غم اہل بیت، غم حسین اور غم زینب کے سوا کوئی غم عطا نہ فرما. ان کی ساری حاجتیں قبول فرما. ہمارے تمام مرحومین بانیان حسینیہ زہرا کے خاندان کے تمام مرحومین، حاضرین کے خاندان کے مرحومین، ان کی مغفرت فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما تاکہ کربلا کا انتقام لیا جا سکے. ہمیں غیبت میں اپنی ذمہ داری اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرماؤں.